عباد الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورۃ الفرقان کی تفسیر ہم اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں. تو اس میں پچھلی تین آیات کی تفسیر، ترجمہ، خلاصہ تفسیر یہ سب پڑھ کر کے اور تفسیر ڈسکشن کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 4 سے، جن کو کہ شفیع رحمۃ اللہ نے ایک گروپ کے اندر کمبائن کیا ہے، اور پھر اب ان چاروں کی ایک ساتھ پھر خلاصہ تفسیر اور مالک و مسائل حضرت لکھتے ہیں. تو ان آیات میں اللہ رب العزت ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ کہنے لگے الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، ان کا لفظ یہاں پر نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نہیں جس کو اردو میں کہتے ہیں، کہ نہیں ہے یہ، ھذا کا مطلب یہ، الا سوائے اس کے کہ افکو نفتراہو. افک کہتے ہیں جھوٹ کو، یا یعنی جو ایک نا کہ سلینڈر، ٹھیک ہے، یعنی ایسا جھوٹ جو کہ بہت کھل کر کے بولا جائے، ٹھیک ہے. تو افکن ہے یہ، جھوٹ ہے، طوفان باندھ کر کے لایا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جھوٹ جب بہت زیادہ بولنا شروع ہو جائیں لوگ، تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ جھوٹ کا طوفان برپا کیا ہوا ہے، کہتے ہیں نا اردو میں اسی طریقے سے جھوٹ کا طوفان برپا کیا ہوا ہے. افتراہو، گڑھا ہوا ہے اس نے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، اور اس کی مدد کری ہے اس پر، یعنی اس جھوٹ گڑھنے کے اوپر اس کی مدد کری ہے، قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے، یعنی اور لوگوں نے اس کی، اس جھوٹ گڑھنے کے اوپر مدد کری ہے. اس کی سے کون مراد ہے؟ یہاں پر نبی علیہ السلام مراد ہیں، جن کو کہ یہ کافر اس طریقے سے کہتے تھے کہ یہ جو قرآن لے کر کے آئے ہیں، انہوں نے یہ صرف اپنی طرف سے جھوٹ کا طوفان گھڑ دیا ہے، اور ان کے جو صحابی ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں اس کے اوپر. فقد جاءوا ظلما وزورا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تحقیق کے یہ بہت بے انصافی اور جھوٹ، بلکہ فقط جاؤ ظلم وزورا، کہ یہ لوگ جو ہے نا بہت ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہیں وہ ظلم لے کر کے آئے ہیں اور جھوٹ لے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے. زور بھی جو ہے وہ جھوٹی کو کہتے ہیں، اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اردو میں بھی ہم ظلم کہتے ہیں، یعنی گناہ کرنا یا کسی چیز کو جتنا ملنا چاہیے، جس جگہ پر رکھنا چاہیے اس جگہ پر نہ رکھنا، اس کو ظلم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کسی کو جتنی عزت دینی چاہیے اس کو اتنی عزت نہیں دینا، بلکہ اس کو ذلیل کرنا، یا جس کو ذلیل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کو عزت دینا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، یہ سب ظلم کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ظلم اسی لیے کہلاتی ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اس مقام پر فائز ہیں کہ جس مقام پر کس کی اس کی نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی, رائٹ. لیکن جب کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام سے نعوذ باللہ نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, جس میں وہ ظاہر ہے ناکام ہوتا ہے. تو اللہ کو تو کوئی اس کے مقام سے نیچے نہیں اتار سکتا, اللہ کی نافرمانی کر کے وبال جو ہے وہ نافرمانی کرنے کے والے کے اوپر ہی پڑتا ہے. تو ظلم کی بہت ساری پھر تفصیل ہے. تو یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے کفر کیا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح سے کہتے تھے کہ یہ جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان کے صحابی اس جھوٹ گڑھنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین, اور یہ لوگ کہتے ہیں یا کہنے لگے, یعنی یہی کافر کہنے لگے اساطیر الاولین. اساطیر کہتے ہیں کہانیوں کو, اس سے کہانیاں نقل کی ہوئی باتیں, ٹھیک ہے, جو آپ نے پیچھے سے سنی ہوئی ہو کسی سے اور آگے اس کو نقل کر دیں, ٹھیک ہے, سٹوری ٹیلنگ, سٹوریز, ٹھیک ہے. تو اساطیر جو ہیں وہ سٹوریز ہو گئیں, اور اولین کا مطلب اول لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں ہم سے, تو ان کی یہ سٹوریز ہیں. یہ اقتطبہا فہی تملا علیہ بکرتوں و اصیلا, اس نے لکھ رکھا ہے ان کو, ان کہانیوں کو نا اس نے, یعنی نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگ انہوں نے جو ہے وہ ان کہانیوں کو لکھ رکھا ہے. فہیہ تملا علیہ, بس اسی کی نا یہ املا کرواتے رہتے ہیں. املا کروانا, تملا علیہ کا مطلب املا کرواتے ہیں, املا کا مطلب ڈکٹیٹ کروانا, ٹھیک ہے, جیسے کوئی شخص جو ہے وہ کوئی چیز پڑھ کر کے سنائے اور آگے کچھ لوگ نا بیٹھے ہوئے اس کو لکھ رہے ہوں, اس کو ڈکٹیشن کہتے ہیں, رائٹ, املا کروانا. تو یہ نا انہی کہانیوں کی املا کرواتے رہتے ہیں. بکرتن, صبح بھی, و اصیلا, شام بھی, صبح شام املا کرواتے رہتے ہیں اپنی ان کہانیوں کی جو انہوں نے گھڑ رکھی ہیں اپنے پاس, ان گھڑی ہوئی کہانیوں کو لکھا ہوا بھی ہے کسی صحیفے کے اندر, کسی بک کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ کافر جو ہے نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح سے الزامات ڈال لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں قل, کہہ دیجئے آپ, یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, کہ نازل کیا ہے اس کو, اس کو کس کو, قرآن عظیم الشان کو, الفرقان کو, یعنی یہ جو باتیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں نا جس کو قرآن کہتے ہیں, اس کو نازل کیا ہے, انزلہ, اس کو نازل کیا ہے, الذی, اس نے جو, یعلم السر فی السماوات والارض, جو کہ علم رکھتا ہے سر کا بھی, سر کا علم رکھتا ہے, سر کس کو کہتے ہیں, سیکرٹس, ٹھیک ہے, چھپی ہوئی چیزیں, بھید, آسمانوں میں اور زمین میں, ٹھیک ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے آپ کو ایک اور طریقے سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, ایک اور انٹروڈکشن دے رہے ہیں اپنی. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اور انٹروڈکشن دی تھیں, الذی نزل الفرقان علی عبدہ, رائٹ, کہ تبارک, برکت والا ہے وہ جس نے کہ فرقان کو اپنے بندے کے اوپر نازل کیا, ٹھیک ہے. پھر ایک اور انٹروڈکشن کروائی تھی, الذی, وہ جو, لہو ملک السماوات والارض, جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے, ولم یتخذ ولدا, اور جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا, ولم یکن لہ شریک, اور جس کا کہ کوئی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہت کے اندر, اور جس نے کہ خلق کل شیء, تخلیق کیا ہر شے کو, وقدر فقدرہ تقدیرا, اور اس شے کی تقدیر بھی بنائی, رائٹ. یہ ساری انٹروڈکشنز تھیں. قرآن کیا ہے, یہ ہمارے رب کی انٹروڈکشن کرواتا ہے, رب کی پہچان کرواتا ہے. تو رب کو اگر کسی نے پہچاننا ہے تو وہ قرآن کو اگنور کر کے رب کو نہیں پہچان سکتا, اور ظاہر ہے وہ اگر اگنور کرے گا تو اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا. گھر میں موجود ہے ایک چیز جس کے ذریعے سے کہ اپنے رب کو پہچانا جا سکتا ہے, اس کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ دنیا چھان مارنا شروع کر دے, ادھر ادھر بھٹکنا شروع کر دے, سفر کرنا شروع کر دے, اور گھر میں جو ایک پہچان کے لیے بہترین ذخیرہ موجود ہے اس کو چھوڑ دے, ٹھیک ہے. تو قرآن تو ہمیں رب کی پہچان کرواتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہچان کروائی کہ الذی یہ وہ ہے جو کہ تمام بھیدوں کا جاننے والا ہے, انہ کان غفور الرحیم, ایک اور پہچان کروا رہے ہیں کہ بے شک وہ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے, غفور بخشنے والا, رحیم بے انتہا مہربان. وقالو ما لہذا الرسول, اور مزید یہ لوگ کہتے ہیں یعنی یہ کافر الذین کفروا, قالو یہ کہتے ہیں مالی, یہ مال یہ وہ والا مال نہیں ہے, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا, یہ ویلتھ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ما لی, ٹھیک ہے, یہ ما ایک کوشچن ہے, واٹ لی فور, ٹھیک ہے نا, انگریزی میں تو اس کا ترجمہ فور سے ہی کریں گے, لیکن ما لی حاضر رسولی کا با محاورہ ترجمہ بنے گا کہ واٹ از ود دس رسول, واٹ از دا میٹر ود دس رسول, کیا معاملہ ہے اس رسول کا, ما لی حاضر رسولی, اس رسول کا کیسا رسول ہے یہ, رائٹ, یاکل الطعام, یہ مالی حاضر رسول, جس طرح یہاں پہ کفار کو اللہ تعالیٰ کوٹ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یعنی کیا معاملہ ہے اس رسول کا, اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کافروں کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا قیامت کے دن نامہ اعمال کے بارے میں بھی ایسے ہی کہیں گے, مالی حاضر کتاب, What is the matter with this book? کیا معاملہ ہے اس نام اعمال کی کتاب کا, مال حاضر کتاب, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اس نے نہ چھوٹی کسی چیز کو چھوڑا ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے, ہر چیز ہی اس نام اعمال کی کتاب کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, تو گویا کہ نا لگتا ہے کہ کافروں کا یہ بات کرنے کا انداز ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کا اسلوب ہے, یہ خاص جو ہے وہ ایک سٹائل ہے کافروں کے بات کرنے کا, وہ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں, واٹ از ود دس, واٹ از ود دس بک, واٹ از ود دس رسول, رائٹ, تو یہاں پہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں, ما لہذا الرسول, کیا معاملہ ہے اس رسول کا, یاکل الطعام, کھانا بھی کھاتا ہے, اکل یاکل کھانا, طعام کھانے کو کہتے ہیں یعنی فوڈ, رائٹ, میلز, فوڈ, یاکل الطعام, یہ کھانا بھی کھاتا ہے, وہ یمشی فی الاسواق, اور سوق, سوق کس کو کہتے ہیں, سبھی جانتے ہیں انشاءاللہ ابھی عرب ملکوں میں رہنے والے تو کہ بازار کو سوق کہتے ہیں, تو اسواق اس کی جمع ہے, اور مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا, تو یہ بازاروں میں چلتا بھی ہے, کس قسم کا رسول ہے یہ کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے, اور آگے کیا کہتے ہیں, لولا انزل الیہ ملکن, کہ کیوں نہ اترا اس کی طرف کوئی فرشتہ, ملک یہاں پر, ملک کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ, ٹھیک ہے, اینجل, تو اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا, اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا, فَيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا, کہ وہ اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈراتا, ٹھیک ہے نا, اپنی مسلز دکھاتا, اپنی پاور دکھاتا وہ فرشتہ, اور اس طریقے سے پھر لوگوں کو ڈراتا, ہیبت زدہ ہوتے فرشتے, جیسے کوئی منسٹر صاحب یا کوئی کیا کہتے ہیں چودھری صاحب جو ہیں وہ جب گزرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے نا کچھ باڈی گارڈز ہوتے ہیں, اور وہ باڈی گارڈز خاص کرنا ایسے رکھتے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں, رائٹ, اور انہوں نے مونچھوں کو جو ہے وہ ذرا سا گھمایا ہوا بھی ہو, اور ان کے پاس جو ہے نا وہ بہت ہی خطرناک قسم کی مشین گنز وغیرہ ہوں, رائفلز ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ ساتھ ساتھ کیوں ہوتے ہیں, کیونکہ چودھری صاحب کی اپنی تو پرسنالٹی کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے ڈرانے والی, ہو سکتا ہے کہ کچھ چودھری صاحب ذرا بڑے چوڑے قسم کے بھی ہوں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ نارمل سے آدمی ہوں گے, تو ان کو دیکھ کر کے تو کوئی ڈرے گا نہیں, تو ان کے ساتھ جو یہ باڈی گارڈز ہیں نا ان کو خاص کر ہائر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر ہیبت بیٹھے ان کی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ان کی ایکسپیکٹیشن اللہ کے رسول کے ساتھ یہی تھی کہ کوئی فرشتہ ہوتا جو کہ لوگوں کو ڈراتا, چاہے اپنے ظاہر سے ڈرائے, چاہے جو ہے وہ کچھ باتیں اس قسم کی کرے کہ لوگ اس باتوں کو سن کر کے ڈریں, او یلقا الیہ کنز, یا ڈالا جاتا اس کی طرف یا دیا جاتا اس کو, کنز, کنز کہتے ہیں ٹریجر, خزانے کو, ٹھیک ہے, تو یا اس کے پاس ہوتا کوئی خزانہ با محاورہ اس کا یہ ترجمہ بنے گا کہ یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، او تکون له جنتن، یا اس کے پاس ہوتا یا اس کے لیے ہوتا کوئی باغ، یاکل منہا، جس کے اندر سے یہ کھایا کرتا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے نا وہ بھی کسی باغ واغ کی شکل میں اس کے پاس موجود ہوتا. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ ان تتبعون، نہیں تم اتباع کرتے ہو، یعنی یہ جو ظالم کافر لوگ ہیں نا، جو ظالم ہیں، ظلم کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم کس کے پیچھے لگ گئے ہو. ہمارے ابھی تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، تم کس کے پیچھے لگ گئے ہو، کن موریوں کے پیچھے لگ گئے ہو، تم نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی بالکل ایسے ہی کہتے تھے، تم یہ کس کے پیچھے لگ گئے ہو، کس کی اتباع کرنا شروع کر دیا ہے تم نے، سوائے اس کے کہ وہ ایک مرد ہے مسحورا، جس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے. سحر کہتے ہیں نا جادو کو، ساحر کہتے ہیں جادوگر کو، یعنی جادو کرنے والے کو، اور مسحور کہتے ہیں اس کو جس کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے، یعنی ایک پوزیسڈ قسم کے ملنگ قسم کے آدمی کے پیچھے تم چلنا شروع ہو گئے ہو، ہے نا. بالکل 21ویں صدی کی باتیں، بالکل 21ویں صدی میں بھی یہی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اس صدی کے اندر ہوا کرتی تھیں. تو ہمارے شیخ جو ہیں مولانا پیر عبدالفتار احمد دستبندی، تو وہ نا کچھ خاص ایمان والے ہیں اس دور کے، اس دور میں جو کچھ خاص ایمان والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ملنگ لوگ ہیں، ملنگ ہے نا. تو وہ دنیا کے جو چودھری ہوتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان ملنگوں کے ساتھ جو یعنی لڑائی لڑ لی ہے نا، تو یہ ان کو بڑی مہنگی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بس ایمان والے ملنگی ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے جو رسول ہوتے ہیں وہ بھی دنیا والوں کی نظر میں ملنگی ہوا کرتے ہیں، تو ان کو فالو کرنے والے بھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ملنگ صفت ہی ہوتے ہیں. ملنگ کا مطلب سمجھتے ہیں سب. انظر کیف ضربوا لك الامثال، اللہ تعالیٰ اب نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دیکھیے تو ذرا، انظر، ایک منٹ، ہاں، کہ فرما رہے ہیں کہ جی دیکھیے تو ذرا، کیف ضربوا لك الامثال، یہ کیسی مثالیں آپ کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، کیسی مثالیں. ضربوا لك الامثال، امثال جو ہے وہ تو مثال کی جمع ہو گئی، ٹھیک ہے. اور ضربوا کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظی ترجمہ تو ہوتا ہے مارنا، ٹھیک ہے، کہ یہ مار رہے ہیں مثالیں، ٹھیک ہے. تو مثال مارنا بھی ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں، لیکن انگریزی میں اس کے لیے نا ایک پراپر ورڈ استعمال ہوتا ہے، اسٹرائکنگ این ایگزامپل. اور اسٹرائکنگ جو ہے وہ مارنے ہی کا ترجمہ بنتا ہے، ضربوا کا ترجمہ اسٹرائک سے بنتا ہے. تو انگریزی کا تو محاورہ بھی یہی ہے، اسٹرائک این ایگزامپل، ٹھیک ہے. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ کس قسم کی مثالیں آپ کے اوپر چسپا کر رہے ہیں. رجلم مسکورہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ بھائی وہ ایک پوزیس قسم کا جو ہے یہ مرد ہے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ قسم کے بارے میں. فولو، بس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ راستے سے بہک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ راستے کو نہیں پا سکتے، یعنی راستے کو پانے کی اب یہ استطاعت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. یعنی یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ دے ہیو لاسٹ دیئر مائنڈ، ٹھیک ہے، دے ہیو لاسٹ دیئر مائنڈ، اب یہ راستہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، ٹھیک ہے. اچھا، ترجمہ تھوڑا با محاورہ تھوڑا لفظی کر کے مکمل کیا. اب خلاصہ تفسیر میں تھوڑا مزید اس کو پڑھتے ہیں، کہ خلاصہ تفسیر کی آپ کو پہلے ترتیب بتائی تھی نا، کہ جو انڈر لائن ہوتا ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے، اور پھر بریکٹس کے اندر مختصر تفسیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ قرآن کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ، ٹھیک ہے، ان ھذا الا افکو، کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا جھوٹ ہی جھوٹ ہے، میرا جھوٹ ہی جھوٹ، افک جھوٹ، اور آپ کو بتا دیا اس کے بارے میں. اچھا، اس میں جو ایک نون زیر کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ نون زیر کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے،
इसकी थोड़ी सी एक बात जहन में आई थी तो आपको ये भी बता देते हैं, अगरचे कि इसका तफसीर से तो बजाय ताल्लुक नहीं है, कि ये है ना लफ्ज है एक्चुअली इफकुन, ठीक है, इल्ला इफकुन, काफ के ऊपर दो पेश हैं तो इसको इफकुन पढ़ते हैं। तो इफकुन जो है ना वो असल में क्या होता है, वो एक्चुअली काफ के ऊपर एक पेश होता है, एक पेश, और उसके बाद होता है एक नून जिसके ऊपर होता है सुकून, इफकुन, है ना, नून होता है ना आखिर में। दो पेश का मतलब क्या होता है कि एक्चुअली एक पेश है और उसके बाद एक नून है, ठीक है। तो ये अगर आप खोल करके लिखेंगे ना तो ये इफकुन बनेगा नून के साथ, ठीक है। उसके बाद जो लफ्ज है वो है इफ्तराहु, तो अब इन दोनों को जब जोड़ के पढ़ना होता है ना तो इसको आप इफ्तराहु नहीं पढ़ सकते, इफ्तराहु, ठीक है, क्योंकि ये जो हमजा है इफ्तराहु से पहले जो अलिफ है ना, जिसको एक्चुअली ये अलिफ नहीं है, ये हमजा है, ठीक है। तो इस हमजे को जोड़ के पढ़ने की सूरत में गिराना जरूरी है, यानी आप इस हमजे को प्रोनाउंस नहीं कर सकते इस हमजा को, ठीक है। तो अब इस हमजे के बगैर आपने क्या करना है, नून के ऊपर, यानी नून को जो है ना वो फा के साथ जोड़ना है, नून को फा के साथ जोड़ना है। तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, नून के ऊपर तो सुकून है और फा के ऊपर भी सुकून है, हमजा जो इनके दरमियान है उसको आप प्रोनाउंस कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, ये तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, ठीक है, ये एक तिरत की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि भाई नून के ऊपर भी सुकून है और फा के ऊपर भी सुकून है, इन दोनों सुकूनों को आपस में आप जोड़ ही नहीं सकते। जोड़ने के लिए जरूरी है कि जो पहला वाला लेटर है ना उस लेटर के ऊपर कोई हरकत होनी चाहिए, जेर जबर पेश, कोई एक हरकत तो होनी चाहिए ना, जबी तो फिर आप उसको आगे सुकून वाले लेटर के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हरकत है नहीं, नून के ऊपर तो सुकून है, ठीक है, तो इसको एक प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या कहलाती है, इसको कहते हैं इल्तिका उस साकिनैन, दो साकिनों का इल्तिका, मुलाकात हो जाना, दो साकिनों का जमा हो जाना, ठीक है। तो ये दो साकिन जो जमा हो जाए ना, अब आप इसको प्रोनाउंस नहीं करते, ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो पहला साकिन वाला हर्फ होता है उसको कोई हरकत दे देते हैं, उसके ऊपर कोई हरकत लगा देते हैं, यानी जेर या जबर या पेश, ठीक है। तो ज्यादातर जो है वो कौन सी हरकत लगाते हैं, जेर वाली हरकत लगाते हैं, ठीक है। इस वजह से इफकुन के आखिर में जो नून साकिन था उस नून साकिन के नीचे जेर लगाया गया है, ताकि इफकुन को इफ्तराहु के साथ जोड़कर पढ़ा जा सके, ठीक है। ये जेर जो लगा हुआ है नून के नीचे, ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसकी तफसीर है कि क्यों लगा हुआ है ये, ठीक है। तो जो लोग ग्रामर वगैरह माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, आप में से अक्सर ऐसे लोग हैं, उनको तो ये बात पहले से पता थी, लेकिन जो बिल्कुल ही नए लोग हैं उनको मैंने ये बात इसलिए बताई है ताकि उनको थोड़ा सा शौक पैदा हो कि देखिए कुरान के अंदर ये सारी चीजें भी तो होती हैं जिनको कि हमें इतना तो आना चाहिए था कुरान की लैंग्वेज कि हमें ये चीजें पता हो कि भाई ये नून जो है वो क्यों लगा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, कहाँ से आया ये, ठीक है। तो लफ्ज बेसिकली जो है वो इफ्क है, इफ का मतलब होता है झूठ, जैसे इन्होंने खुलासे तफ़सीर में लिखा है कि ये निरा झूठ है जिसको इस शख्स यानी पैगंबर ने घड़ दिया है, इफ्तराहु, घड़ दिया है, और दूसरे लोगों ने इस घड़त में उसकी मदद करी है, ठीक है। मुराद वो अहले किताब हैं जो मुसलमान हो गए थे या आपकी खिदमत में वैसे ही हाजिर हुआ करते थे, ठीक है, यानी कुछ लोग जो मुसलमान हो गए थे जिनके पास जो है पिछली किताबों का भी इल्म था ना, तो वो लोग नबी अलैहिस्सलाम की गोया के इस झूठ को गढ़ने में मदद करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास तो पुरानी वाली स्टोरीज वगैरह है ना, उनको तो पता है ना कि पहले अल्लाह ताला ने कैसे जो है वो यानी पैगंबर नाजिल किए थे, उनके ऊपर जो है वो किताबें नाजिल करी थी, तो वो लोग इनकी मदद किया करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक इल्ज़ाम काफिर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर लगाया करते थे, और आपके साथ जो जो सहाबी थे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया करते थे, यानी ये सब जो है ना वो कोलैबोरेट करते हैं झूठ बोलने में, नऊज़ बिल्ला। आगे क्या करते हैं, फ़कत जाऊ जुल्म व ज़ूरा, सो ऐसी बात कहने से ये लोग बड़े जुल्म और झूठ के मुर्तकिब हुए, इसका जुल्म और झूठ होना आगे बयान में आएगा। ٹھیک ہے, یعنی مزید اس کے بارے میں آگے تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا کیا, یہ ایک ایسے شخص کو جس شخص کو یہ لوگ خود صادق اور امین کہتے تھے, رائٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق کی, سچائی کی, امانت کی یہ لوگ خود گواہی دیا کرتے تھے, لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے ان کو شرک چھوڑنے کا حکم دیا, رائٹ, ان کو توحید کا حکم دیا, اس وقت انہی لوگوں نے جو کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, رائٹ, اور آپ کی شرافت کی جو ہے وہ گواہیاں دیا کرتے تھے, انہی لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے نا یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹ گڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ ان کو تو اس اعتماد کی بنیاد پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بھی مان لینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, اس وجہ سے یہ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں مزید, وقالوا اساطیر الاولین اقتطبها فهي تمنا علیہ بکرۃ واصیلا, کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو بے سند باتیں ہیں, اساطیر الاولین ہیں, جو اگلے لوگوں سے, اگلے سے مراد یہاں پر پچھلے لوگ جو کہ پیچھے گزر چکے ہیں. آج کل اردو زبان میں ہم اگلے جو ہے نا وہ آگے آنے والوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور پچھلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں پیچھے گزرے والوں کے لیے, لیکن کلاسیکل اردو کے اندر اگلے کا لفظ جو ہے وہ گزرے ہوئے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو جو اگلے لوگوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں, جس کو اس شخص پیغمبر نے, یعنی اس پیغمبر نے عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر اپنے صحابہ کے ہاتھ سے لکھوا لیا ہے تاکہ محفوظ رہے, ٹھیک ہے, یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا آرٹ عطا ہی نہیں کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہی نہیں تھے, لکھنا آتا ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے نا, اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزاتی طور پر چند الفاظ لکھے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, نہ لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ سکتے تھے نہ پڑھی ہوئی عبارت کو لکھ سکتے تھے, ٹھیک ہے, تو صحابہ سے یہ کام کروایا, ٹھیک ہے نا, اب کیا ضرورت تھی بھائی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو دنیا جہاں کی نعمتیں عطا فرما سکتے ہیں, علم عطا فرما سکتے ہیں, سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں, یہ لکھنے پڑھنے کا کیوں نہیں عطا فرماتے, اس کی کیا حکمتیں ہیں, کسی کے ذہن میں کوئی حکمت آتی ہے کہ اتنا کچھ عطا کیا, اتنا علم عطا کیا, تو لکھنا پڑھنا سکھانے میں کیا جاتا تھا بھائی, اگر افکن پر رکنا ہوا مینز اف, تو نیکسٹ ورڈ کیسے پروناؤنس کریں گے, پہلی بات تو یہ کہ افکن کے اوپر آپ رکیں گے نہیں, ٹھیک ہے, دوسری بات یہ کہ اگر افکن کو الگ ورڈ آپ نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو افکن پڑھیں گے اور اگلی ورڈ کو آپ افتراہو پڑھیں گے, ٹھیک ہے, حمزہ کے نیچے زیر, ٹھیک ہے, یہ ایک سوال تھا جو کہ مردوں کی طرف سے آیا تھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب یعنی اتنا علم عطا کیا جتنا علم کسی اور کو عطا نہیں کیا, تو پھر لکھنا بھی سکھا دیتے, کیا مشکل تھی اس کے اندر, یا پڑھنا بھی سکھا دیتے, لیکن لکھنا سکھا دیتے, کیوں نہیں سکھایا لکھنا, سو پیپل کین بلیو ایزلی, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں, اور تین میں آواز جا رہی ہے نا, چل ان کے پین میں پڑھ لیتا ہوں, کم ہے, تاکہ صحابہ سے لکھوائیں گے تو ان کو بھی نالج ٹرانسفر ہو جائے گی, تاکہ آپ پر کوئی الزام یہ نہ آئے کہ کسی سے سیکھا, ہاں کسی سے سیکھا جو ہے یہ تو پڑھنا نہیں آنا اس کی حکمت بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے پاس جا کر کے اس سے علم حاصل کر لیا, یعنی کسی کی کتابیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا, کسی بھی استاد کے پاس بیٹھے ہی نہیں تھے, تو یہ تو نہ پڑھنے کی حکمت سمجھ میں آتی ہے, نہ لکھنے کی حکمت کیوں, تو وہ پہلا جو جواب دیا تھا نا, تاکہ نہیں پہلا جواب ایکچولی نہیں, اگر لکھنا آتا تو لوگ کہتے کہ قرآن لکھا ہے, لوگ کہیں کہ خود گھڑ لیا ہے, تاکہ اس الزام کی نفی ہو جائے کہ آپ نے خود لکھا ہے قرآن, نہیں یہ تو الزام کی نفی, تو یہ الزام کی نفی تو نہ ہوگی نا, کیونکہ یہاں پہ تو الزام لگا رہے ہیں جانتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ لکھنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے لکھ لیا, بلکہ اس کا تو انہوں نے حل نکالا ہوا تھا, کافروں نے اس بات کا حل نکالا ہوا تھا کہ بھئی ان کو لکھنا نہیں آتا لیکن یہ دوسروں سے لکھواتے ہیں, املا کرواتے ہیں, ڈکٹیٹ کرواتے ہیں,
لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا گیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن حضور کا لکھا ہوا ہے. نہیں تو دوسروں سے لکھوا رہے ہیں نا, سن رہے ہیں دوسروں سے اور پھر آگے لکھوا رہے ہیں, تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس حکمت سے. اور جب وہی اینٹی تو لوگ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی ایجاد ہے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن پاک آپ نے خود لکھا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ ایک خاص ذات اللہ کی طرف سے ہے, تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ پہلے سے خود لکھا ہے. اچھا چلیں اب مردوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود لکھا ہے. نہیں یہ تو بات نہ بنی, کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے اور معجزہ ثابت ہو. اس کا لکھنے سے کیا تعلق ہے؟ میریکل, مشرکین یہ دعویٰ کرتے کہ آپ نے لکھا ہے قرآن, تاکہ لوگ, مشرکین یہ دعویٰ کرنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی نا, کیونکہ انہوں نے تو سیدھا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈکٹیشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر لکھنا نہ آنا جو ہے نا, اٹ واز ناٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو انہوں نے ابھی ٹھیک ہے لکھنا نہیں آتا, لیکن یہ تو ڈکٹیشن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے سنتے ہیں ادھر لکھواتے ہیں, تو کہ لوگ, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قرآن خود لکھا ہے, اللہ کا معجزہ ہے کہ ہم امید ہونے کے بعد بھی اتنا کچھ معلوم ہے کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے, وہی کی حقانیت ثابت ہوا, معجزہ ہے. اونلی اللہ از دا ٹیچر آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب آپ نے جو باتیں جو لوگ جواب دے رہے ہیں نا, یہ سب آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی باتیں. ٹھیک ہے, اور اچھی بات ہے کہ آپ نے ان سب باتوں کو پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آجز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, نہ تو پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے, تو پڑھنے کی حد تک تو یہ بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, یو ہیو آلریڈی ریڈ اٹ اینڈ ریممبرڈ اٹ. ٹھیک ہے, کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا, ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچر نہیں تھا. ٹھیک ہے, لکھنے کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا تھا, اس کے اندر مزید تفصیل ہے. ٹھیک ہے نا, مزید تفصیل, کیونکہ لکھنا بھی جو ہے وہ بھی کسی ٹیچر سے سیکھا جاتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو ٹیچر نہیں بنانا چاہتے تھے, کسی اور کو ٹیچر نہیں بنانا چاہتے تھے, بلکہ بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹیچر. ٹھیک ہے نا, کسی اور سے لکھنا سیکھتے تو پھر کوئی اور بھی ٹیچر بن جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری انسانیت کے ٹیچر بن کر کے آئے تھے, بلکہ جنوں کے بھی ٹیچر بن کر کے آئے تھے. ٹھیک ہے, اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر لکھی ہوئی بات ہی حجت مانی جاتی. اب آپ ذرا پہنچ رہے ہیں تھوڑا جواب تک کہ لکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاحیت کیوں نہیں دی. لکھنا تو استاد سے سیکھا جاتا ہے, اور اللہ نے اس کو احسان سے آزاد, ان کو احسان سے آزاد رکھا, لیکن یعنی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان نہ کر سکے, یعنی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچر نہ بن سکے. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے یہ. ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلم بن کر کے آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاگرد اور یعنی یہ بن کر کے نہیں آئے تھے نا. ہاں جی, اتنے سارے جواب دینے کے بعد جو ہے نا, اب پھر آپ لوگ آ رہے ہیں صحیح جواب کے اوپر کہ خاص نہ لکھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی, یعنی لکھنے کی صلاحیت جو نہیں دی, تو اس کے اندر کیا حکمت تھی خاص. ٹھیک ہے, وہ یہ تھی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود لکھ لیتے, خود لکھتے ہیں نا. ٹھیک ہے, لیکن اگر خود لکھ لیتے تو پھر بیچ میں سے صحابہ کی ضرورت نہیں رہتی, صحابہ جو ہیں ارریلیونٹ ہو جاتے. ٹھیک ہے, یعنی کمپلیٹلی ارریلیونٹ تو خیر پھر بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اس لکھی ہوئی تحریر کو بھی سمجھانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لکھی ہوئی تحریر بھی سمجھانے کے لیے آپ کو ٹیچرس کی ضرورت پڑتی ہے, تو صحابہ کمپلیٹلی ارریلیونٹ تو نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ صحابہ کی امپورٹنس اتنی زیادہ رکھنی ہے, اس امت کے اندر اتنی زیادہ امپورٹنس رکھنی ہے کہ صحابہ کے بغیر قرآن, صحابہ کو بائی پاس کر کے قرآن امت تک پہنچ ہی نہیں گیا, پہنچا ہی نہیں, پہنچایا ہی نہیں. صحابہ کی لیئر کو بائی پاس کر کے قرآن ہم تک پہنچا ہی نہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, بائی پاس والا کانسیپٹ, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ایک شخص سامنے موجود ہے, آپ اس کو استعمال کرنے کی بجائے بائی پاس کر کے اپنا پیغام اگلی لیئر تک پہنچا دیں, اگلے درجے تک پہنچا دیں, اگلے لوگوں تک پہنچا دیں, رائٹ. تو اب اس شخص کی تو یعنی کو پیغام پہنچانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہی نا, کیونکہ آپ نے ایک تحریر لکھی, اس تحریر کو جو ہے وہ آپ نے پرزرو کر دیا, یا اس تحریر کو جو ہے وہ آپ نے اگلے لوگوں تک پہنچا دیا. تو بیچ والے لوگ جو ہیں تو ان کی تو ریلیونس پہنچانے کے لیے نہیں رہی نا, رائٹ, ان کی تو ضرورت نہیں رہی نا, وہ تو بائی پاس ہو گئے نا وہ لوگ. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ لکھوایا ہی نہیں, جو کچھ ہم تک پہنچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے پہنچا ہے نا, رائٹ. یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی سے بات نہیں کری, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کے علاوہ اللہ نے کسی سے بات نہیں کری, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تو کسی سے بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ تو کسی کو جو ہے وہ لکھا ہوا اپنا صحیفہ نہیں پہنچاتے, ٹھیک ہے. جو کچھ قرآن پہنچا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پہنچا ہے نا, کہتے ہیں نا یہ بات, اس بات پہ تو سب اگریڈ ہے نا, کلیئر ہے نا اس بات کے اوپر تو, ٹھیک ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو نکلا تو وہ ہم تک کیسے پہنچا, وہ اگلی جنریشن تک کیسے پہنچا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر لکھوا دیتے تو پھر ہوتا نا کہ بھئی اب تو یہ جو لکھا ہوا صحیفہ ہے, اس لکھے ہوئے صحیفے سے اگلی جنریشن نے پڑھ لیا, رائٹ. نہیں, جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا وہ صحابہ کرام کے کانوں میں پہنچا, اور پھر صحابہ کرام کی زبانوں سے نکلا, ٹھیک ہے, یا صحابہ کرام کے ہاتھوں نے اس کو قلم بند کیا. قلم بند کس نے کیا؟ قرآن کے جو جو صحیفے بنائے گئے, چاہے وہ کھال کے اوپر بنائے گئے, پتوں کے اوپر بنائے گئے, ہڈی کے اوپر لکھا گیا, کس نے لکھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں لکھا, صحابہ نے لکھا. کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن آگے پہنچنے کا واسطہ بنے, بالکل اسی طریقے سے صحابہ بھی قرآن کو آگے تک پہنچانے کا واسطہ بنے. ہاں, صحابہ کے بعد پھر چیزیں جو ہے وہ لکھی جانی شروع ہو گئیں. تو اب جو ہے وہ زبانی سن کر کے بھی, تابعین نے زبانی سن کر کے بھی قرآن کو محفوظ کیا, اور لکھی ہوئی شکل میں جو قرآن صحیفوں کی شکل میں صحابہ نے محفوظ کر دیا تھا, رائٹ, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ صحیفے کی شکل میں محفوظ ہو گیا تھا, پھر پوری امت کے اندر اس کو بانٹ دیا گیا تھا, پہنچا دیا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ صحابہ کی بھی یعنی عظمت, ہمیں صحابہ کی امپورٹنس جو ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی آپ سے آپ پہ احسان نہ رکھے, یعنی تو بھی بات ہے, کیا اس میں حفظ کرنے کی بھی حکمت ہے. حفظ کرنے کی اس کے اندر وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی حفظ کیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے, اور رمضان اور آخری رمضان المبارک کے اندر دو دفعہ سنایا تھا, ٹھیک ہے. تو حفظ جو ہے وہ تو صحابہ نے پہلا کام تو نہیں تھا کہ جو صحابہ نے کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی حافظ تھے اور صحابہ بھی حافظ تھے, اور پھر اس کے بعد ساری جنریشن بھی جو ہیں وہ حافظ بنتی رہیں, آج تک بن رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ حفظ کی بات بھی آپ کے کہہ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ لوگ جو ہے نا کہتے تھے کہ یہ جو بے سند باتیں قرآن جو اگلے لوگوں سے منقول ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہیں, جس کو اس شخص نے عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر اپنے صحابہ کے ہاتھ سے لکھوا لیا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں سے پھر ہم ٹینجنٹ پہ گئے تھے, جیسے کہ آپ کو میں نے پہلی کلاس میں بتا دیا تھا کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ ختم کرنا نہیں ہے, بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورے دین کو اور یعنی پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور جو چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری نظر آتی ہیں ان ساری بات تو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ابھی جیسے صحابہ کے ہاتھ سے لکھوایا والی چیز کو پھر لے کر کے اچھے خاصے میں نے 10 منٹ ہم نے اس کے اوپر لگا دیے, ٹھیک ہے. تو ہمارا انداز یہی ہے, کسی کو اگر اس پر اعتراض ہو, کوئی ختم کرنے کی نیت سے کلاس لے رہا ہو کہ وہ صورتیں پڑھ لوں گا قرآن ختم ہو جائے گا, تو اس کو چاہیے کہ پھر کسی اور کی کلاس لے لے, ٹھیک ہے. یہ پہلے ہی سارج نے بتا دیا تھا. اچھا, تو اپنے صحابہ کے ہاتھ سے لکھوا لیا ہے تاکہ محفوظ رہے. اب یہ بات آپ لوگوں کے سامنے اتنے 10 منٹ 15 منٹ لگا کے کری کیوں ہے صحابہ کی عظمت؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کو اگر آپ کم امپورٹنس دینا شروع ہو جائیں, یا صحابہ کو اگر جو ہے نا وہ بیچ میں سے نکالنے کی کوشش شروع کر دینا, تو اس کے بعد ایمان سلامت نہیں رہتا ہے. تو ہمارا تو مقصد ہی سارا کا سارا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر بس ایمان کو ہم نے بچا کر کے رکھنا ہے اور اس ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے. تو اس وجہ سے ایمان کی سلامتی کے لیے جو جو چیزیں اہم نظر آئیں گی ان ان چیزوں کو تو اچھی طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کو ایکنالج کرنا, صحابہ کو دین سمجھنے کے لیے لازمی سمجھنا, یہ ہماری ایمان کے لیے لازمی ہے. اس وجہ سے صحابہ کے اوپر تو اب 10 منٹ تو کیا, اگر پورے 60 منٹ بھی لگا دیتے تو بھی کم تھے. اب جو قرآن کی ترتیب ہے سورہ بائی سورہ جز بائی جز, یہ ترتیب کیسے بنی؟ سورہ بائی سورہ جز بائی جز کی ترتیب جو ہے یہ تو یعنی تابعین کے دور میں یہ پھر جز وغیرہ کی جو والی تشکیل تھی یہ تو کافی بات میں, ابھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کہ کس کے دور کے اندر یا کس نے یہ کام کروایا تھا. سورہ والا معاملہ تو نبی علیہ السلام کا خود تھا, ٹھیک ہے. سورہ کا معاملہ مسئلہ نہیں ہے, سورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی تھی نا کہ سورہ کا کیا نام ہے, کون سی آیت جو ہے وہ کس سورت کے اندر رکھنا ہے. ہاں جز والا معاملہ جو ہے وہ پھر بعد میں جا کر کے شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے. 30 جز جو بنے تھے پہلے جو ہے وہ ایون جز کے بننے سے پہلے جو ہے وہ منزل بنی تھی, ٹھیک ہے. یعنی 7 منزلیں قرآن کے اندر, یہ بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوئی تھیں. عثمانیہ دور کے اندر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے یقیناً کہیں مطالعے میں پڑھا ہوگا اس بات کو, یہ فرمانا ہے کہ حضرت عثمانیہ دور میں جز بنائے گئے تھے. بہرحال میری تحقیق میں یہ نہیں, میری مطلب علم میں یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ہی قرآن کو لکھوا دیا تھا, اپنی حیات میں قرآن کو لکھوا دیا تھا. نبی علیہ السلام کے ساتھ کاتبین وہی صحابہ ہوتے تھے, جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے. تو وہ کاتبین وہی کا مقصد یہ تھا کہ وہ کتابت کرتے تھے, لکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو صحابہ کے پاس جو ہے نا وہ صحیفے موجود تھے جو کہ ہر صحابی نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ اپنے اپنے پاس لکھ کر کے محفوظ کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. کسی نے جو ہے وہ زیادہ, کسی نے کم, کسی نے کچھ صورتیں, کسی نے کچھ آیتیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ سب جو صحیفے سب کے پاس موجود تھے نا, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ان سب کو کمپائل کیا گیا تھا. جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پورے یہ کمیٹی بنائی تھی, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا انچارج بنایا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر وہ ان سب کو کمپائل کیا گیا تھا اور ایک صحیفہ بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا. اور یہ بھی کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جہاد ہوا تھا تو اس کے اندر 1500 کے قریب حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اگر حفاظ قرآن اس طرح سے شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن تو پھر ہم لوز کر جائیں گے قرآن کو, ٹھیک ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس تجویز کو نہیں مانا تھا, لیکن بعد میں آپ یہ سینے کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کمیٹی بنائی تھی, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی تھی اور پھر انہوں نے قرآن کو کمپائل کیا تھا. سارے جو چھوٹے بڑے صحیفے سارے صحابہ کے پاس موجود تھے, ان سب کو جو ہے جمع کیا تھا اور ان سب کو پھر چھان پھٹک کر کے پھر ایک صحیفہ بنایا تھا. صحابہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے, منزل تو ایسی بنی تھی. جی تو وہ 7 منزل اسی طرح سے ہی پھر یعنی مشہور ہو گئی تھی نا کہ بھائی اس طرح سے جو ہے وہ 7 حصوں میں. بس وہ پڑھنے کی آسانی ہی کی خاطر تھا, یعنی اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس منزل کے اندر ایک خاص مضمون نو کر کے ختم ہوتا ہے, پھر دوسری منزل میں دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے, پھر تیسری. تو یہ مضمون بیسڈ پارٹیشننگ نہیں ہے بلکہ پڑھنے کی آسانی کے لیے کہ جی یعنی پلان کر کے جو ہے وہ 7 دن میں اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو پھر 7 دن جو ہے نا وہ اس طریقے. اور 7 دن کا جو ہفتہ کا جو کانسیپٹ ہے, 7 ڈیز کا جو ویک ہوتا ہے, یہ کانسیپٹ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مہینے کے اندر جو ہے وہ 30 دن ہوتے ہیں, تو اگر کوئی ایک مہینے کے اندر پورا قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو پھر 30 ٹکڑوں کے اندر اس کو بانٹ کر کے پڑھنا پڑے گا نا. تو یہ پھر وہ ایڈمنسٹریٹو ٹائپ آف ڈسٹریبیوشن ہے یہ, ٹھیک ہے. یعنی ٹائم مینجمنٹ بیسڈ ڈسٹریبیوشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, منزل اور جز. اچھا باقی فرماتے ہیں کہ پھر وہی مضامین اس کو صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ یاد رہیں, پھر وہی یاد کیے ہوئے مضامین مجمع میں بیان کر کے خدا کی طرف منسوخ کر دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنا تفسیری جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ نعوذ باللہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو تو اس ذات پاک نے اتارا ہے جس کو سب چھپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو خبر ہے. خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اس کلام کا اعجاز اس کی کھلی دلیل ہے کہ کفار کا یہ اعتراض غلط اور جھوٹ اور ظلم ہے, کیونکہ اگر قرآن اساطیر الاولین یعنی قرآن لوگوں کی کہانیاں ہوتا یا کسی دوسرے کی مدد سے تصنیف کیا گیا ہوتا تو ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز کیوں ہوتی. واقعی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس لیے ایسے ایسے جھوٹ اور ظلم پر فوری سزا نہیں دیتا. قرآن کے اعجاز کے بارے میں تھوڑا ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی اہم بات یاد رکھنے کی کہ کہ یہ جو کافر تھے یہ خدا کے منکر نہیں تھے, خدا کا انکار نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ جو منکر خدا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ خدا کے منکر ہیں, خدا پر ایمان نہیں لاتے, یہ یعنی اس کے اندر بہت تفصیل ہے کہ خدا کے اوپر ایمان نہ لانے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب بس جیسا ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ خدا کو ڈینائی کرتے تھے, جیسے کہ آج کل کے ایتھیسٹ ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, بلکہ آج کل کے کر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک جو ایتھیسٹ ہوتے تھے نا وہ خدا کو ڈینائی کرتے تھے کہ بھئی خدا ہے ہی نہیں. ڈارون تھیوری کو فالو کرنے والے, دا تھیوری آف نیچرل سلیکشن وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی سب کچھ خود بخود ہو گیا. ٹھیک ہے, تو خدا کا انکار کرنا جس کو دہریہ کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ایتھیسٹ کو جو ہے ملحد سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, نہیں, ملحد ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے. جیسے کہ پیچھے ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں الہاد کیا ہوتا ہے, الہاد کرنے والا ملحد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انکار خدا کرنے والا دہریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ دہریے نہیں تھے. ٹھیک ہے, یہ لوگ خدا کو مانتے تھے, بلکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے, اسماعیل علیہ السلام کو بھی مانتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ کس کے منکر تھے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منکر تھے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کا انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے, جبھی تو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں. اگر یہ خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے تو پھر ایسا کیوں کہتے کہ یہ خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ بھائی خدا کو تو مانتے تھے, جبھی تو یہ اس طرح کا الزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا آگے فرماتے ہیں کہ اور یہ کافر لوگ کہ وقالو ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور انتظام معاش کے لیے ہماری ہی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی بازاروں میں انسان کیوں چلتا پھرتا ہے؟ ہماری طرح ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے تو اس زمانے میں لوگ نہیں چلا پھرا کرتے تھے, بلکہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے نا انسان. ٹھیک ہے, جیسے کہ بھئی گھر گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے, پھر دودھ لینے کے لیے جا رہے ہیں, فروٹ لینے کے لیے ماشاءاللہ افطار کا ٹائم آنے والا ہے, فروٹ چاہیے گھر کے اندر, تو فروٹ خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں, یا دوسری جو ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں ان کے لیے بازار جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے فرمایا کہ انتظام معاش یعنی زندگی کے انتظام کے لیے یہ ہماری طریقے سے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ رسول اور پیغمبر انسان کی بجائے فرشتہ ہونا چاہیے جو کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے مستغنی ہو, اور کم از کم اتنا تو ضروری ہونا چاہیے کہ رسول اگر خود فرشتہ نہیں ہے تو اس کا مصاحب و مشیر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ بھئی بے شک چلو ٹھیک ہے خود فرشتہ نہیں ہے رسول صاحب, تو کم از کم ان کے ساتھ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے نا جو ان کا اسسٹنٹ ہو, کیونکہ اللہ کا رسول ہے آخر کو, اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے کہ اللہ کا رسول ہے, تو اللہ نے ایک فرشتہ تو کم از کم دیا ہوتا ہے اس کو. تو اس لیے کہا کہ اس رسول کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا؟ اور اگر یہ بھی نہ ہوتا, یعنی ان کی جو ہرزہ رسائی تھی نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یہ استہزاء کرتے تھے, طنز اور مذاق کرتے تھے, یہ یعنی ایک بات کہہ کر کے یہ چپ نہیں ہوتے تھے, بلکہ ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, کہہ گا ایسا نہیں تو ایسا ہوتا, ایسا نہیں تو ایسا ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی اس قسم کا جو ہے نا وہاں پہ ملاکھڑا چل رہا ہوتا تھا. ٹھیک ठीक है, हमने तो मलाखड़ा देखा ही नहीं कि दीन का काम करने के ऊपर कोई हमें भी इस किस्म के ऊपर यानी इल्ज़ाम लगाए ना, और हमें भी जो है इस तरीके से अजियत दे, रूहानी अजियत दे, जिस्मानी अजियत दे, नफसियाती अजियत दे, हमने तो इस किस्म की चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना। हम तो बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ई मेल के ऊपर तब्लीग करते हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर आजकल तब्लीग करते हैं, या ये इस तरह से ऑनलाइन क्लास करते हैं जिन्हें आप अगर मारना भी चाह रहे हो साजिश उसको तो नहीं मार सकते, है ना। तो हमारी तो इतनी ही है, अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई है, ठीक है, इसी को अल्लाह ताला कबूल कर ले हमारी तरफ से। लेकिन नबी अलैहि सलाम तो दू बदू, जिसको कहते हैं ना दू बदू, पहले जो है वो जुबानी फाइट और नफसियाती फाइट और फिर अल्टीमेटली जाकर के फिर फिजिकल फाइट, ठीक है। तो ऐसे ये दिन शुरू हुआ है, ठीक है। तो फरमाया कि अगर ऐसा भी ना होता तो कम अज कम रसूल को अपने खाने पीने की जरूरियात से तो बेफिक्री होती, इस तरह के उसके पास गैर से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई बाग होता जिससे ये खाया पिया करता, ठीक है। जिस तरह आज भी हम उलमाए कराम के बारे में क्या कहते हैं कि ये तो हर वक्त मांगते ही रहते हैं, चंदा करते रहते हैं, है ना। इनके पास जो है वो अगर ये इतने अल्लाह के मुकर्रब होते तो अल्लाह ताला जो है वो इनको दे देता, इनको किसी के पास हाथ नहीं फैलाना पड़ते, हाथ नहीं फैलाना पड़ता, इनको किसी से जो है वो चंदा नहीं करना पड़ता, इनको खाले जो है वो बकरीद में कलेक्ट नहीं करनी पड़ती, है ना। अल्लाह ताला इनको इतना तो खिला देते ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। ये जो सिस्टम है ना, ये अल्लाह ताला ने एक अलग ही सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम को हमें बड़ी तफसील से समझने की जरूरत है, इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ने अपने रसूल को ऐसा नहीं बनाया, तो जो रसूल के वरसा हैं वो कहाँ से ऐसे बन जाएंगे, हैं। तो उनको भी जो है वो चलना फिरना पड़ता था, उनको भी जो है ना वो खाने पीने का इंतजाम करना पड़ता था, ठीक है। तो फरमाया कि जी रसूल को अपने खाने पीने की जरूरियात से तो बेफिक्री होती, इस तरह के उसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई बाग होता जिससे ये खाया पिया करता। और मुसलमानों से ये जालिम यूं भी कहते हैं कि जब इनके पास ना कोई फरिश्ता है, ना खजाना है, ना बाग है, ना कंज है, ना जन्ना है, जन्ना बाग को कहते हैं ना, और फिर भी ये नबूवत का दावा करते हैं, तो मालूम होता है कि इनकी अकल में फतूर है, रिजालम मसफूरा, यानी ये नॉर्मल सेंसेस में नहीं लगते अपने, नऊज बिल्ला, ठीक है। तो इनकी अकल में कुछ फतूर है, खराबी है इनकी अकल के अंदर, इसलिए तुम लोग एक मसलूबुल अकल आदमी की राह पर चल रहे हो, ठीक है, जिसकी अकल सल्ब कर ली गई हो, ठीक है, छीन ली गई हो जिससे उसकी अकल, उसको मसलूबुल अकल कहते हैं, ठीक है। इसी का दूसरा नाम होता है मजनून, ठीक है, जो कि यानी बिल्कुल ही अकल से, यानी अकल उसकी जो है वो यानी या तो पैदाइशी तौर पे ना उसके अंदर, या ये कि उसकी अकल जो है ना वो किसी वजह से सल्ब कर ली गई हो, उसको खराब कर दिया गया हो, चाहे वो जादू के जरिए से खराब कर दिया गया हो, चाहे जो है वो जिन का असर उसके ऊपर हो गया हो जिसकी वजह से अब उसकी अकल काम नहीं करती है। इसकी भी बड़ी तफसील है, इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए तो ये लोग आपके लिए कैसी अजीब अजीब बातें बयान कर रहे हैं, सो इन खराफात से वो बिल्कुल गुमराह हो गए हैं, फिर वो राह नहीं पा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में तफसीलात हैं, तो वो भी हम देखते हैं इंशाल्लाह मारूफ मसाइल के साथ साथ, कि कुफार व मुशरिकीन जो आन रसूल अल्लाह सल्लम की नबूवत और कुरान पर एतराजात किया करते थे, यहाँ से उनके एतराजात और फिर जवाबात का सिलसिला शुरू होकर कुछ दूर तक चला है, यानी अभी सूरह फुरकान के अंदर अब ये सिलसिला चलेगा आगे। आपने क्या लिखा था यहाँ पे, सॉरी, कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के दौर में लिखा गया था, नहीं लिखा गया कर तो लफ्ज इस्तेमाल ना करें कुरान के लिए, भैया तो अल्लाह के कलाम है। तो वो जो मसहफ तरतीब दिया गया था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तरतीब दिया गया था, ठीक है। अब उसको जो है ना फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फिर उसकी कॉपीज बनाई गई थी, ठीक है, और उन कॉपीज को जो है वो फिर पूरे उम्मत में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। हज्जाज बिन यूसुफ ने अराब लगवाए थे, हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ का अराब लगवाने वाला काम तो फिर और भी ज्यादा बाद में जा करके हुआ था, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो मारूफ मसाइल में देखते हैं कि ये जो एतराजात का सिलसिला चल रहा है ना, तो अब इसमें पहला एतराज क्या करते थे ये लोग, वो ये था कि कुरान कोई अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद ही झूठ गढ़ दिया है, یا پچھلے لوگوں کے قصے یہود و نصارہ وغیرہ سے سن کر اپنے صحابہ سے یہ لکھوا لیا کرتے ہیں. اور چونکہ یہ خود امی ہیں, نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, یعنی ان سب کو یہ بات پتا تھی کہ آپ سے سن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے, اس لیے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح شام سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد پڑھنا آتا ہوگا تو وہ تو پڑھ کر کے کسی چیز کو یاد کرے گا, لیکن جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو پھر وہ اورلی یاد کرے گا. ٹھیک ہے نا, تو سن کر کے یاد کرنا یہ ایکچولی یہ زیادہ افیکٹو طریقہ ہے یاد کرنے کا. ٹھیک ہے, تو ویسے تو ہمارے ہاں جو عام طور پر طریقہ ہے وہ قرآن کو حفظ کرنے کا, کہ بچے جو ہیں یا بڑے جو بھی وہ پڑھ پڑھ کر کے یاد کرتے ہیں نا, لیکن پڑھنے میں بھی پھر استاد صاحب کہتے ہیں زور سے پڑھو. بچہ جو ہے وہ ایسا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, زور سے پڑھو, زور آواز سے پڑھو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب زور آواز سے پڑھو گے تو تمہاری آواز تمہارے اپنے کانوں میں جائے گی, اور جب کانوں میں آواز جاتی ہے نا تو اس سے جو ہے وہ دماغ کے اندر وہ چیز زیادہ تیزی سے سیو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ کیا تھا کہ آنکھوں کو تم استعمال کر رہے ہو, آنکھوں کے ذریعے سے وہ الفاظ تمہارے دماغ میں پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سلوور پروسیس ہوتا ہے ریمائنڈ میمورائزیشن کا, لیکن کانوں کے ذریعے سے جو دماغ میں آواز پہنچتی ہے وہ فاسٹر میتھڈ ہوتا ہے. حتیٰ کہ ویسٹرن افریقہ, موریتانیا, موراکو وغیرہ میں تو سنا ہے کہ وہاں پر تو صحیفہ ہوتا ہی نہیں ہے سامنے, بلکہ وہاں پر تو صرف سن کر کے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور سن کر کے یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ صرف تختی کے اوپر جو ہے وہ لکھتے ہیں بچے. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, کچھ سافٹ ویئر بنا لیے ہیں کہ جس کے اندر یعنی قرآن یاد کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں, کہ ایک ہی آیت کو بار بار وہ ریپیٹ کرتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے. بہرحال تو یہ جو ہے نا اسی طرح سے الزام لگاتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام سنتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائیں, پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان ملک ہیں, آذربائیجان اور تاجکستان وغیرہ, تو ان کے بارے میں بھی ہمارے حضرت نے ایک دفعہ یعنی اپنی کتاب میں لکھا اور بیانات میں بھی بتایا کہ وہاں پر جب کمیونزم آ گیا تھا تو انہوں نے قرآن کے مصحف ہر ایک سے چھین لیے تھے اور ضائع کر دیے تھے, اور قرآن پڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی, اپنے گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی, حتیٰ کہ اگر کسی کے گھر سے قرآن نکلتا تھا تو اس کے گھر کے مردوں کو, بڑوں کو, یعنی پھانسی دے دی جاتی تھی, جان سے ہی مار دیا جاتا تھا. لیکن ان لوگوں نے قرآن کی حفاظت کیسے کری کہ جو لوگ حافظ اس وقت موجود تھے, جن کو یاد تھا قرآن, تو وہ پھر بچوں کے سامنے نا اپنی یادداشت سے پڑھتے تھے اور بچے سنتے تھے اور اس طریقے سے یاد کرتے تھے. سارے قرآن کو حفظ کر لینے کے باوجود بچوں کو پڑھنا نہیں آتا تھا, اس لیے کہ کوئی صحیفہ رکھ ہی نہیں سکتا تھا قرآن کا, اگر مل جاتا تو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے. تو اس وجہ سے صرف اور صرف اورلی قرآن کی ٹرانسمیشن ہوتی تھی, اورلی یاد کروایا جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے, اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس طریقے سے بھی اس کی حفاظت کروا کے دکھائی ہے. اچھا, اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا کہ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض, کہ اس کو تو اس نے نازل کیا ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کے تمام رازوں سے واقف ہے. اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اس کا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنے والی وہ ذات پاک حق تعالی کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف و باخبر ہے. اسی لیے قرآن کو ایک کلام میں معجز بنایا, عاجز کر دینے والا کلام, اپنے مخالفین کو شکست دے دینے والا کلام. اب فزیکلی شکست تو نہیں دے گا قرآن, بلکہ انٹلیکچولی شکست دینے والا. ٹھیک ہے, ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر اس کو تم خدا کا کلام نہیں مانتے, کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو, اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک صورت بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھلا دو. اور یہ چیلنج جس کا جواب دینا عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, مگر انہوں نے اس سے راہ فرار اختیار کری, کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں اس جیسی دوسری آیت لکھ لائے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے تھے. غزوہ بدر کے اندر جان لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے گئے تھے نا, حتیٰ کہ اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لے کر کے گئے تھے, لیکن اتنے ڈیڈیکیٹڈ دشمنوں کے لیے بھی ممکن نہ ہوا کہ قرآن کی مثل بنا سکیں, ایک آیت کی حد تک بھی بنا سکیں. یہ مختصر سی بات نہ کر سکے کہ قرآن کی مثل ایک صورت لکھ لاتے, یہ دلیل واضح اس امر کی ہے
کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے, ورنہ دوسرے انسان بھی ایسا کلام لکھ سکتے, صرف اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہی کا ہے. علاوہ فصاحت و بلاغت کے اس کے تمام معانی و مضامین بھی ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو اس ذات کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے. اس مضمون کی پوری تفصیل سورہ بقرہ میں اعجاز قرآن پر مکمل بحث کی صورت میں بیان ہو چکی ہے, اس کو معارف القرآن جلد اول میں دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی تو ابھی کیا سے پڑھیں گے. اب تھوڑا سا اسی کے بارے میں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے نا کہ تم ایک آیت کے برابری بنا کے لے آؤ, یہ بالکل ابتدائی قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہی یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کی تفسیر جو ہے وہ وہیں پر سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہی والیوم 1 کے اندر لکھ دی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کافر تھے, جیسے کہ پچھلی کلاس میں بھی ایک بات ہوئی تھی کہ یہ عربی زبان کے ماہر تھے اور اس کے اندر یہ بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو عرب ہیں, اپنے مطمع نظر کو بہترین انداز میں بیان کر سکتے ہیں اور باقی دنیا کے لوگ ہیں وہ تو عجم ہیں, گونگے ہیں, وہ تو بیان ہی نہیں کر سکتے اپنی بات کو. تو یہ لوگ جو تھے نا یہ عربی کے بہترین اشعار خود بھی لکھتے تھے اور پچھلے اپنے باپ داداؤں کے لکھے ہوئے ان کو ہزاروں ہزاروں اشعار جو ہیں وہ یاد بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ زبان جو ہے نا یہ سب سے بڑا یعنی ان کا ان کے لیے تمغہ تھا, ان کے لیے سب سے بڑا یہ کریڈٹ تھا. یہ اس کے اندر بھی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے, حتیٰ کہ ایک شاعر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بڑی کوشش کری, بہت ہی ان کا یعنی مانا ہوا شاعر تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکا نا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک یعنی کسی قسم کے کاغذ کے اوپر یا کسی پارچمنٹ وغیرہ کے اوپر اس نے سورہ کوثر ہی کو لکھ دیا. ٹھیک ہے, کہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو جو ہے نا وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر, تو اس کے اندر جو تین مصرے ہیں نا تم اس میں خالی ایک چوتھا مصرہ ڈال کر کے نا اس کو مکمل کر دو خالی. ٹھیک ہے نا, جو کہ اسی کے وزن پر ہو, اسی کے طور طرز پر ہو, تم ایسا ایک چوتھا مصرہ ہی ڈال دو. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی چلو پھر ہماری طرف سے کچھ ہو جائے گا ان کے جواب میں. ٹھیک ہے نا, تو یہ سوچتا رہا یہ سورہ کوثر کے برابر یہ چوتھا مصرہ بھی ایک نہیں بنا سکا. تو بالآخر اس نے چوتھا مصرہ جو ہے نا وہ بنا کر کے لکھا, لیکن وہ بھی کیا لکھا, اس بات کو اس نے تسلیم کیا اپنے چوتھے مصرے میں, ما ھذا قول البشر, یہ آدمی کا قول ہے ہی نہیں, یہ تو یعنی اس کا قول ہے جو کہ آدمی نہیں, یعنی پروردگار کا قول ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ عاجز ہو گئے تھے قرآن کے سامنے, قرآن نے ان کو اس طرح سے شکل دی تھی. باقی انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے, کسی کو کوئی سوال ہوگا تو پوچھ لیں. آپ نے قرآن کریم یاد کرنے کے سافٹ ویئر کے بارے میں فرمایا تھا, کیا اس کے نام بول سکتے ہیں؟ ایکچولی کسی سافٹ ویئر کا مجھے نام نہیں پتا, لیکن ویب سائٹس ایسی موجود ہیں, islamicity.org ایک ہے, اسلامی سٹی, اس کے اوپر قرآن میمورائزیشن کے لیے ایسے ایپس پڑی ہوئی ہیں, یعنی ویب سائٹ ہی کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. باقی آپ دیکھیں گے, آئی ایم شیور یہ اینڈرائڈ اور آئی فون کے اوپر ایسی بہت سی ایپس آپ کو مل جائیں گی, سرچ کریں گے تو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے پھر آج کی کلاس میں ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. المحافظ اینڈرائڈ ایپ, ٹھیک, ہاں بہت ساری ہوں گی یقیناً. اوکے, السلام علیکم. Thank you.